السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیت نمبر 37. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 37 سے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ترجمہ: کہا اس سے اس کے مومن ساتھی نے جبکہ وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے، کیا کفر کیا ہے تو نے ساتھ اس ذات کے جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر ٹھیک اور درست بنایا تجھے ایک مرد کی طرح. ایک اور ترجمہ دیکھیے. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ آگے کی آیت بھی دیکھ لیجیے. لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. میں تو کہتا ہوں وہی اللہ میرا رب ہے اور نہیں شریک ٹھہراتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہی دونوں ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے. ایک نیک شخص تھا اور ایک تکبر کرنے والا تھا. جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ کسی کے بارے میں یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس میں سے کوئی جو سامنے والا ساتھی تھا یعنی جس نے تکبر کیا تو وہ مشرک تھا، کافر تھا یا کیا تھا. واللہ اعلم، اس کے بارے میں تمام علماء تقریباً خاموش ہیں. لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہو بعد میں جب اس کا باغ تباہ ہو گیا. تو بہرحال جو بھی رہا ہو، لیکن اس نے تکبر کیا تھا. اب یہاں پر جو دونوں کی بات چیت چل رہی تھی کہ جس کے پاس، ایک کے پاس دو گارڈن تھے، دو باغ تھے، اور دونوں باغ بہت زیادہ پھل لاتے تھے، اور جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، چاہے وہ اس کا بھائی رہا ہو یا اس کا ساتھی رہا ہو، جو بھی رہا ہو، وہ خاموشی سے سنتا رہا. اور جیسے ہی جب یہ بات آئی کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، آخرت کا انکار کیا اور بہت تکبر کیا، تو تب اس ساتھی سے خاموش نہیں رہا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو کب بولنا چاہیے. یعنی جب تک وہ تکبر کرنے والا اس نیک شخص کو گنواتا رہا اپنی خود کی نعمتیں جو اس کو اللہ تعالی نے دی تھی اور اس کی نسبت کو اپنی طرف کر رہا تھا، تب تک اس کا ساتھی سنتا رہا. یہاں تک کہ اس نے اپنے اس ساتھی کی باقاعدہ آمنے سامنے انسرٹ بھی کر دی، اس کی تحقیر کی، اس کی تذلیل کی، لیکن تب بھی وہ ساتھی کیا ہوا؟ خاموش رہا. وہ کہنے لگا، میرا گھر تم سے بڑا ہے، میرے بچے تم سے زیادہ ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس ہر چیز زیادہ ہے. لیکن اس انسرٹ پر بھی کیا ہوا؟ وہ جو مسلم تھا، نیک اور فرمانبردار تھا، وہ خاموش رہا اور خاموشی سے سنتا رہا. لیکن جیسے ہی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی، اس وقت وہ شخص خاموش نہیں رہ سکا بلکہ فوراً بول پڑا اور اس نے کھلم کھلا کہا کہ تم نے کفر کیا ہے، یا شکر کے اپوزٹ ناشکری کی ہے، یا کفر کیا ہے. تو کفر تھینک لیس ہونے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ولا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو یہ شکر تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تم اللہ تعالیٰ تم کو اور نعمتوں سے نوازے گا. لیکن اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو یہاں پر بھی اس شخص کو کیا ہوا تھا؟ عذاب نے گھیر لیا، یعنی اس کے باغ پر ایک پالا پڑا. یہ ایسی آفت آئی کہ سب کچھ ختم اور تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ولا ان کفر تم، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت زبردست ہے، یا پھر بہت خطرناک ہے. تو یہاں پر ایکچولی جو شرک ہے وہ کیا تھا؟ یعنی وہ جو دوسرا آدمی تھا، جو ایک تو عاجزی والا تھا، اس کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، اور یہ انسان میں ہونی چاہیے. یعنی ہر مومن کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اور اگر ہم یہ بات یاد رکھنے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ ہر شخص جو پیدا ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام کے ذریعے بعد میں پیدا ہوا ہے نا، ہم ان کی ذریت میں سے ہے. اور آدم علیہ السلام کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا انسان کو، نطفہ ڈالا، پھر اتنا مکمل کھڑا کیا تم کو، یعنی ایک پورا کا پورا انسان بنا دیا. تو تو یہاں پر وہ نیک شخص کہہ رہا ہے کہ تم ذرا غور تو کرو، تم سوچو تو صحیح کہ تم کیا اپنے رب سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو ٹھیک طرح سے بنا کر کھڑا کر دیا، یعنی یہ تو تم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہو۔ تو صاحب ایمان ساتھی نے اس کو نصیحت کی اور اس کو اس کی ابتدائی حالت یاد دلائی کہ تم کس حالت میں تھے اور کس طرح سے تمہارے رب نے تم کو وجود بخشا۔ آپ اگر نطفے کے بارے میں سوچیں، مٹی کے بارے میں سوچیں، تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو یہاں پر وہ شخص خاموش نہیں رہ سکا اور فوراً جیسے ہی رب پر بات آئی اس نے فوراً اس شخص کو ٹوک دیا اور پھر اس کو اس کا احساس دلایا کہ تم یاد تو کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پورا آدمی بنا دیا، کیسے بنایا، تم کو وجود بخشا، تم کو اتنی نعمتیں دی، تمہیں ایک حالت سے گزارتے ہوئے دوسری حالت میں منتقل کیا، یعنی پہلے تم نطفہ تھے، پھر کیا بنے، مدغہ بنے، پھر ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوئے، پھر بڑے کے بڑے انسان بن گئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام اعضاء دیے، تم کو عقل دی، تم کو ایک آدمی بنا دیا اور تمہارے لیے آسانی فراہم کی، اتنی نعمتیں دی تم کو دنیا کی، تو یہ تم نے سب اپنی قوت سے تو نہیں حاصل کی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی قوت کے بل بوتے پر کچھ حاصل نہیں کر سکتا، یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی دنیا میں ملتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے۔ تو جس کے فضل و کرم سے یہ چیز ملی ہے تم اسی کا انکار کر رہے ہو اور اس کو اپنے ذاتی ٹیلنٹ اور اپنی ذاتی قابلیت تم جتا رہے ہو کہ تم اپنی قابلیت سے تم نے حاصل کیا ہے۔ اور اگر آپ نے قرآن میں قارون کا واقعہ پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ قارون نے بھی کہا تھا کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میں نے میرے علم سے یہ دولت حاصل کی ہے، میں نے میری محنت سے یہ دولت حاصل کی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ڈرو، لیکن جیسے ہی جب وہ گیا تکبر کرتا ہوا اپنے محل میں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ ہی دھنسا دیا اسی محل میں۔ تو تکبر کا یہ انجام ہوتا ہے، آپ شروع سے دیکھتے آئیں کہ ابلیس نے تکبر کیا، راندہ درگاہ ہوا، لعنت زدہ قرار پایا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا۔ پھر یہاں پر یہ شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کے دو گارڈن تھے، اس نے تکبر کیا، اس کے باغ کا یہ حال ہوا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو خود کو ابھی فی الحال سزا نہیں دی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی ہو۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے، فرعون اور حامان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے تکبر کیا، آپ دیکھیں دنیا میں ہی ان کا انجام اتنا خطرناک ہوا۔ تو تکبر کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ تکبر۔ تو یہاں پر وہ نیک ساتھی اپنے اس تکبر کرنے والے ساتھی کو سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نصیحت نافع ہوتی ہے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ فذکر ان تنفع الذکر للمومنین، کہ پس نصیحت کیجئے کہ بے شک نصیحت کرنا نافع ہے مومنین کے لیے۔ تو لہٰذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم گاہے بگاہے نصیحت کرتے رہیں کہ جو خیر ہم کو حاصل ہوئی ہے، جو خیر ہم نے حاصل کی ہے، وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس شخص نے سمجھایا اور مزید اس نے کیا کہا کہ یہ جو سب کچھ تمہارے پاس ہے یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تمہاری خود کی ذاتی محنت نہیں ہو سکتی اس میں، اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن ہو اللہ ربی، یعنی میں تو بس کیا کرتا ہوں، اپنے رب ہی کی بات مانتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، جو بھی نعمتیں مجھے ملی ہیں میں اس کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹاتا ہوں۔ لیکن پلس انا ہے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی میں کچھ نہیں، انا ہی آیا ہے نا، ایکچولی انا 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 کی ہی بات کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے وہ شخص ہمیشہ ہر بات میں انا خیروں میں، انا خیروں، میں تم سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو انا ہے ایکچولی یہ شرک ہے، خود کی ذات کو ملایا اللہ سے، یعنی خواہشات نفس کو اس نے زیادہ بڑا جانا، مٹیریلزم، مال کو سب کچھ سمجھا، توکل کیا اس پر، اسی پر بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو اس نے چیلنج کیا تھا اس شخص نے۔ اور اس کا جرم کیا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، دوسرا قیامت کا انکار کیا یا مذاق اڑایا قیامت کا، تیسرا اپنے دوست کی تحقیر کی، اور چوتھا غرور اور تکبر کہ اس کے دوست کو کچھ بھی نہیں ملا، مجھے سب کچھ ملا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، گریٹسٹ کرائم آپ کہہ سکتے اس کو، کہ تم اسی لیے پھر اس شخص نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو۔ حالانکہ یہاں وہ ڈائریکٹ اللہ کا کفر نہیں کر رہا یہاں پر، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں واپس پلٹایا بھی جاؤں تو اس سے بہتر پاؤں گا۔ تو ایکچولی اس کا جو غلط نظریہ تھا اس کی تردید کی گئی یہاں پر، جو دنیا دار لوگوں کا غلط نظریہ ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ دنیا دار لوگ کیا سمجھتے ہیں، جب انہیں دنیا میں آسودہ حالی ملتی ہے، یعنی ان کو ہر طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے، ان کی تمام تمنائیں، آرزویں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں، وہ دنیا میں خوش ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہے، نعوذ باللہ اس طرح سے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے باوجود بھی ہم کو سب کچھ مل رہا ہے، مطلب ہم صحیح ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. تو یہاں پر بعض مفسرین کہتے کہ جو مشرک مالدار تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر نہیں تھا، یعنی ملحد نہیں تھا وہ، اس کو کہا کہ وہ کفر کرنے والا تھا، کافر تھا، کافر ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو اور لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر نہیں تھا وہ. وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے مجھے تو میں اس سے بہتر پاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ سمجھتا تھا وہ. لیکن وہ کس چیز کا منکر تھا؟ آخرت کی جواب دہی کا منکر تھا. تو آخرت کی جواب دہی کا انکار کرنا ایکچولی اس کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آخرت میں جو سزا اور جزا ہوگی اس کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے اس کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ عدل کے ساتھ کریں گے، انصاف کے ساتھ کریں گے، ہر ایک کو اس کا برابر بدلہ ملے گا جس نے جو کیا تھا. اس کے علاوہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میرا مال، میری دولت، میری شان و شوکت میری اپنی ہی قابلیت کا نتیجہ ہے، کسی کا عطیہ نہیں ہے اور یہ کوئی مجھ سے چھیننے والا نہیں. تو یعنی اس کو اتنا بھروسہ ہو گیا تھا اپنی دولت پر، وہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوگا، کبھی فنا ہوگا. تو ایکچولی یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یعنی نعمتوں کو لازوال سمجھنا، اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھنا، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے ایکچولی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور آقا اور فرمان روا نہیں مانتا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے دیا اللہ تعالیٰ نے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مالک ہو، لیکن میرے سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا، مجھ سے پوچھنی ہوگی اور مجھ سے چھینی بھی نہیں جائے گی. تو یہاں پر جو مومن شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اسی رب کو اپنا مالک، آقا، فرمان روا سمجھتا ہوں، وہی میرے اور تمہارے سب کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. اس کی مشیت کے بغیر نہ میری اپنی تدبیریں کچھ کام آ سکتی ہیں، نہ ہی کوئی دوسرا میری مدد اور حمایت کر سکتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس نے کتنی صحیح بات کی مومن شخص نے. تو اس نے مومن شخص نے کیا کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور پھر اس نے اس کو احساس دلایا، اس نے کہا کہ وہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. بس اس نے اپنے رب کی ربوبیت اور اس ربوبیت میں اس کی یکتائی، اس کی اطاعت، عبادت کے ضروری ہونے کا اقرار کیا. نہیں، آپ دیکھیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادت تو کر لیتے ہیں رب کی لیکن اطاعت نہیں کر پاتے، جیسے شیطان حد درجے عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا اپنی عبادت سے، لیکن اطاعت نہ کر سکا. تو کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیا گیا، اور ہمیشہ جہنم کو اس کا انتظار ہے، یعنی شیطان جہنم میں جائے گا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رب کی عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کر پاتے، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جیسے آج رسم و رواج ہمارے سروں پر سوار ہے، یا فیشن کا بھوت ہمارے سروں پر سوار ہے کہ بس جو دنیا کر رہی ہے وہ ہم کریں، چاہے ہمارے رب کو ناراض کر کے کیوں نہ کرنا پڑے. یہ سوچ بن گئی لوگوں کی، مادہ پرستی بہت زیادہ، بہت عام ہو گئی ہے. تو نیک ساتھی نے کیا کہا کہ میں تو اپنے رب کی اطاعت بھی کرتا ہوں، عبادت بھی اسی کی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور اس نے بتایا کہ یہ جو نعمت ہے، ایمان اور اسلام کی جو نعمت ہے، وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے پاس مال کم ہے، اولاد کم ہے، لیکن حقیقی نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے، اور یہی چیز باقی رہے گی. یعنی ایمان اور اسلام کی نعمت ہی باقی رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. اور جب سب چیز فنا ہو جانے والی ہے تو اس پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ایکچولی وہ شخص ظالم تھا، اپنے نفس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، خود بخود گمان کرنے لگا، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمناؤں میں خود مبتلا ہوا. اور جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا قوۃ الا باللہ، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو بہرحال اس کو نیک ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. آگے دیکھیے آیت نمبر 39، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اور کیوں نہیں جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں کہا تو نے جو چاہے اللہ وہی ہوگا، نہیں کوئی قوت مگر ساتھ اللہ کی توفیق کے. اور اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، یعنی چاہے میرے پاس مال اور اولاد کی کمی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ ایمان کی دولت ہے. دوسرا ترجمہ دیکھیے، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. آگے کی آیت بھی ساتھ میں دیکھ لیجیے کیونکہ ایک ساتھ ملتے جلتا ہی ہے دونوں بھی آیت. فعسى ربی ان یوتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. تو امید ہے کہ میرا رب یہ کہ دے وہ مجھے زیادہ بہتر تیرے باغ سے اور بھیجے اوپر اس تیرے باغ کے کوئی عذاب آسمان سے، پھر ہو جائے وہ باغ ٹٹیل میدان پھسلنے والا۔ اب یہ دوسرا ترجمہ ہم پیچھے کی آیت سے ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یعنی پچھلی آیت کا ترجمہ اور یہ والی آیت کا ترجمہ۔ 39 اور 40 کا ترجمہ ایک ساتھ دیکھیے۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ اب یہاں پر سعیدن زلاقہ کا لفظ آیا ہے، یعنی جو ڈسٹ، یعنی سعیدہ مٹی کو کہتے ہیں، تو ایسی وہ مٹی بن جائے، زلاقہ سلپری ڈرائی، یعنی اس میں کچھ بھی نہ رہے، یعنی جس کی وجہ سے بہتر پھل لا سکتا تھا تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں، کوئی بہت فائدے والی چیز ہم دیکھیں، تو اس وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جیسے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں تھی اور جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو گئی، تو قدر اللہ ما شاء افعل، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا قدر اللہ وما شاء افعل، پھر لا قوت الا باللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کیسی اس میں تعلیم دی جا رہی ہے ہم کو، اس سورت سے کتنے فائدے ہم کو مل رہے ہیں الحمدللہ، کہ سورے کی شروعات ہوئی تھی الحمدللہ سے، کہ اللہ کا شکر ہے، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ دوسرا ہم کو بیچ میں پھر پڑھنے کو ملا انشاءاللہ، کہ جب تمہیں کل کوئی کام کرنا ہو یا آئندہ کوئی کام کرنا ہو تو کیا کہا کرو، اللہ نے چاہا تو کریں گے، یا اللہ نے چاہا تو ہوگا وہ کام، ادروائز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اسی لیے جب ہم کوئی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کو نظر نہیں لگتی ہے۔ بعض وقت ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھتے ہیں، بعض وقت ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا اچھا گھر ہے، کسی کی اچھی کار ہے، کسی کا اچھا ڈریس ہے، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے ایکس وائی زیڈ، تو اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ کسی چیز میں برکت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ دیا، اور کسی کے اختیار میں کوئی قوت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے، یعنی میری ذاتی قوت سے، میری ذاتی قابلیت سے نہیں حاصل ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ وہ جو صاحب ایمان شخص تھا، اس نے کافر سے کہا کہ ٹھیک ہے تم مال اور اولاد میں مجھ سے بہتر ہو اور فخر جتاتے ہو، اور تم کیا سمجھتے کہ میں تم سے کمتر ہوں مال اور اولاد میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا جملہ ہے اس کا۔ اور جو امید اللہ تعالیٰ کی نوازش اور احسان سے حاصل ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی آپ خود بتائیں کہ جب جس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی شخص ہو سکتا ہے بھلا؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مل لیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، تو کیا ہم حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے نا۔ تو وہ شخص کیا کہہ رہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے سبق دے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر ادا کرے گا اور بھیجے گا اس پر، یعنی اس باغ پر جو تیرے پاس ہے، تیرے سرکشی کے رویے کی وجہ سے، جس باغ نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس باغ پر کہیں حسبانم من السما، عذاب نہ آ جائے آسمان سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو حسبانن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقتی نقصان یا پالا پڑ جانا، ٹھیک ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے باغ پر کوئی پالا پڑ جائے تیرے سرکشی کے رویے کی وجہ سے، تیرے فخر اور غرور کی وجہ سے، جس باغ نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے وہ باغ ہی کہیں ختم نہ ہو جائے، اس پر کوئی طوفانی بارش نہ آ جائے، کسی قسم کا عذاب نہ آ جائے، اور بس اس سبب کی وجہ سے وہ ہو جائے سعیدن زلقہ، میدان صاف، کہ اس کے تمام درخت جڑوں سے اکھڑ جائیں، اس کا پھل ختم ہو جائے، اس کی کھیتی تباہ ہو جائے، اور اس کا فائدہ ختم ہو کر رہ جائے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نعمتوں کے زوال سے۔ اور آیت نمبر 41 میں کہا گیا، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے، یا تو اس پر قادر نہ ہو، یعنی اگر تمہارا یہ باغ تباہ ہو جائے، اس پر کوئی پالا پڑ جائے، تو اس کا پانی ایسا گہرا چلا جائے اندر کہ ہرگز نہ استطاعت رکھے تو اسے ڈھونڈ لانے کی۔ یعنی پانی اگر اندر چلا گیا تو تمہارے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ تم وہ پانی اندر سے باہر نکال سکے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ مومن نے کچھ بد دعا نہیں کی تھی، وہ مومن نے ایکچولی اس کو بتانا چاہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہ اور یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی جو اوپر والی آیت سے ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایکچولی مال اور اولاد دونوں اس کے پاس جمع تھے اس شخص کے پاس، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو یہ سب کچھ ملا تھا، اس کی خود کی قدرت، اس کی خود کی قوت سے اس کو نہیں ملا تھا۔ جب چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ لے بھی لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے برکت ہی اٹھا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور مختار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لے اس میں سے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی، پھر کتنا بھی ہو ان کے پاس۔ اور جو مومن تھا، اس مومن نے کیا کہا؟ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلایا اور کہا کہ میرے پاس تم سے بہتر چیز ہے، تم یہ جو اتنی شیخیاں بگا رہے ہو نا، تو میرے پاس تو ایمان اور اسلام کی نعمت ہے، چاہے میں مال اور اولاد میں کمتر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن میرے پاس یہ نعمت اس سے بڑی ہے، جو حقیقی نعمت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ باقی سب نعمتوں کو تو زوال آ جائے گا، لیکن یہ نعمت باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ مومن نے جو کہا ادھر اور ادھر یہ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 42۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور گھیر لیا، تباہ کر دیا گیا پھل اس کا، سو ہو گیا وہ ملتا تھا دونوں ہتھیلیاں اپنی افسوس سے، اوپر اس کے جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، جبکہ وہ باغ گرا ہوا تھا اوپر اپنی چھتریوں کے، اور وہ کہتا کہ کاش نہ شریک ٹھہراتا میں ساتھ اپنے رب کے کسی کو بھی۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی جو اس کی باغ کی حالت یہاں بتائی جا رہی ہے، جس باغ پر اس کو اتنا غرہ تھا اور جس باغ پر اس کو اتنا غرور تھا، تو وہ احاط بہ ہذا العقاب، گھیر لیا اس کو اس عذاب نے اس کے کفر کی وجہ سے۔ وجہ کیا تھی اس کا کفر؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی کافروں کو متاع دیتا رہتا ہے، فائدہ برتنے والی چیزیں دیتا رہتا ہے، بہت زیادہ بہت فائدے دیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کی امیدیں طویل ہو جاتی ہیں، تمنائیں اور آرزویں ان کی بڑھ جاتی ہیں، ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، لیکن ایکچولی استدراج ہوتا ہے، یعنی دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو متاع دنیا دے کر ان کو آزماتا ہے۔ اس کو اس قانون استدراج کہتے ہیں، یعنی ان کی نافرمانی، ان کے شرک کے باوجود بھی، ان کے فخر اور غرور کے باوجود بھی ان کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وَإِنَّمَا أَحَاطَ بِهِ هَذَا الْعَقَابَ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے عذاب میں ان کو گھیر لیتا ہے، عذاب ان کو گھیرے لیتا ہے، اور وہ ہو جاتے ہیں، ان کا جو مال ہے، جو ان کے سارے وسائل ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ تحقیر کا رویہ اختیار کیا، مومنین کی بے عزتی کی، مومنین کو ذلیل جانا، اور یہی ایکچولی بتایا گیا کہ یہاں پر کہ کفار مکہ بھی کیا کر رہے تھے، سیم سچویشن تھی، جو کہا گیا نا کہ مثال بتاؤ، یہ تو مثالیں اللہ کے رسول کو بتائی جا رہی ہے نا، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ مثال جو قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی، اور ان کو اس مثال سے ایکچولی وارننگ دی گئی کہ اگر آج ان کے پاس مال و دولت ہے، عزت ہے، چودراہٹ ہے، تو وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، کسی وقت بھی، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ان سے تمام نعمتیں، تمام ان کا جو ان کے پاس، جس کی وجہ سے وہ غرور کر رہے ہیں، مال اور اولاد، سرداری، سب کچھ اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے۔ تو سب کچھ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کبھی کوئی نعمت ہم کو ملے تو کبھی اللہ کے لیے اس پر غرور اور تکبر نہ کریں۔ بعض خواتین ہوتی ہیں بہت تھوڑ دلی سی کہ بیٹے ہو جاتے ہیں تو اس پر اتنا فخر کرتی ہیں کہ بہت زیادہ، اور اسپیشلی لڑکیوں والی ماؤں کے سامنے پھر وہ ذکر کرتی ہیں کہ کیا کریں، چار چار بیٹے ہیں، بہت ستاتے ہیں، بہت شریر ہیں، کوئی ایک ہاتھ بیٹی ہوتی تو اچھا رہتا تھا، لیکن بیٹے بہت تنگ کرتے ہیں، چار چار بیٹے ہیں، چار بیٹوں کی ماں ہوں میں، پانچ بیٹوں کی ماں ہوں میں، یا مجھے سارے بیٹے ہی بیٹے ہیں، یا کچھ لوگ صرف اولاد ہونے پر، اگر چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں، اور اگر وہ سامنے دیکھ لیں کسی کو اولاد نہیں، تو اس پر اپنے آپ میں فخر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مال و دولت پر، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو اس کا وہ ذکر سب کے سامنے کرتے کہ دیکھا میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ غرور اور تکبر ہے، ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹوں سے نوازا ہو یا بیٹوں بیٹیوں سے نوازا ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی مال سے نوازا ہو، مال و دولت دی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدے سے نوازا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہو ہمیں، کوئی بھی چیز کی خوبی ہو سکتی ہے ہمارے اندر، کوئی ہمارے اندر ٹیلنٹ ہو سکتا ہے، جو بھی چیز دی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے۔ کبھی بھی اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے کہ یہ میں نے میری محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا ہے، نہیں، یہ جملہ شیطان کا جملہ ہے۔ وہ یہ جملے کہلوا کر انسان کو کفر میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنے اندر ہی اندر اس کو بڑا بنا دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگتا ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، اللہ کی طرف نسبت کرے کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے، میرے رب کی توفیق سے مجھے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں تو کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، لہٰذا اس کا شکر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی ان نعمتوں کو لگاؤں، جس نے دیا ہے اسی کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو میں استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو وہ ٹیلنٹ میں اسلام کی راہ میں لگاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ مال و دولت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں لگاؤں، فی سبیل اللہ۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کوئی عہدہ دیا ہے، اس عہدے کا استعمال میں دین کی تبلیغ کے لیے کروں، اگر مجھے کوئی پاور ملا ہے، اس پاور سے میں لوگوں کو دین کی بات سمجھانے والی بنوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے تو اس اولاد کو میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بناؤں، شکر گزار بندہ بناؤں۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر، عاجزی۔ اور تکبر کیا ہے؟ ان نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا اور یہ سوچنا کہ یہی تو چیزیں میرے کام آئیں گی، نہیں، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ہمیشہ کہ کبھی ایک تو کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ کیا پتہ آج آپ جس کو کمتر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے رتبے والا ہو۔ تو جو اس مومن نے کیا کیا تھا کہ اس کی جو بات تھی، ایکچولی آپ دیکھیں اس کی بات برائے بات کیسے اس کے لیے، اس تکبر کرنے والے شخص کے لیے بد دعا بن گئی۔ حالانکہ جو مومن تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باغ تباہ اور برباد ہو جائے، لیکن ایکچولی اس نے جب اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مومن سے رہا نہ گیا، اور پھر اس نے وہ دعا کر دی، اور پھر اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے باغ پر آفت بھیج دی۔ تو تکبر کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس موحد، جو مومن شخص تھا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات فوراً مستجاب ہو گئی، اور مشرک کو اس کے تکبر اور غرور کی سزا مل کے رہی۔ جن درختوں اور پھلوں کو اور اس کی پیداوار کو وہ دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا تھا اور کفر کے کلمے کہہ رہا تھا، اس سارے کے سارے باغ پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو گیا، جس نے اسے زمین بوس کر دیا۔ پہلی ہی فصل برباد نہیں، بلکہ جو ابھی اس نے جو نیا نیا مال لگایا تھا، اس کے اوپر اپنا پیسہ لگایا تھا، وہ سب بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ جو مال وہ خرچ کر چکا تھا اس باغ پر، سب ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس وقت وہ کافی افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، یعنی ہاتھوں کو ملتے ہیں جب کچھ ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اس کی کھیتی ایسی ہوگی کہ کوئی زرخیزی باقی نہیں رہی، کہ جو کچھ پیدا ہوا تھا سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اور فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، کہ ہاتھوں کو ملنا، کفہ عَلَى، ہاتھوں کو ملنا، ہتھیلیوں کو ملانا۔ اور اس کی جو باغ میں جو ٹہنیاں تھیں، عروشیہ کا لفظ ہے یہاں پر، ٹہنیاں جس پر بیل لپٹی جاتی ہے، کیونکہ اس کے انگوروں کی بیلیں بھی تھی نا اس کی، تو وہ سب کی سب کیا ہو گئی، وہ الٹی پڑی ہو گئی، الٹی پڑ گئی وہ ساری کی ساری۔ تو کہنے لگا کہ کاش، اب یہ سب اس نے کافی افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے پروردگار کو حقیقی معنوں میں رب اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھا ہوتا، کیونکہ اس نے کھڑے کھڑے آنکھوں سے اپنے باغ پر آفت نازل ہوتے دیکھ لی اور وہ کوئی بچاؤ نہیں کر سکا۔ تو لہٰذا اب اس کو افسوس ہو رہا ہے، اب اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو بہرحال یہاں سیکھنے کو کیا ملا ہمیں، کہ جب اس کا سارا پھل سمیٹ لیا گیا، اس کے پھل پر عذاب نازل ہوا اور وہ عذاب کو روک بھی نہ سکا، اور اس کا باغ تباہ اور برباد ہو گیا، وہ کافی افسوس ملتا رہ گیا اور اس کا کوئی مال باقی نہ رہا، تو تب وہ اپنے شرک اور اپنی بدی پر پشیمان ہوا، اس لیے وہ کہنے لگا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آگے والی آیت ہے، وَلْتَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت کی وہ مدد کرتی اس کے سوائے اللہ کے، اور نہ ہوا وہ خود بدلہ لینے والا ہم سے۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب اس کو معلوم ہو گیا کہ مطلب اصل حقدار کون ہے، نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے، نفع نقصان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی جماعت اس کی مدد کرنے آ سکی، نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکا۔ یعنی جب اس کے باغ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو ہر چیز اس کے ہاتھوں سے نکل گئی جس پر وہ فخر کرتا تھا، اور جس کے زوم پر وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ساری جو فیسلٹیز مجھے حاصل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ فوراً کی فوراً ختم ہو گئی اور کوئی اس کو عذاب سے بچا نہ سکا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے مقابلے میں کون اس کی مدد کر سکتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا فیصلہ جاری فرما دیتا ہے تو زمین اور آسمان کے تمام رہنے والے مل کر بھی اس میں سے کسی چیز کو زائل کرنا چاہیں تو اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم، ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے جو ایسا جملہ کہا تھا جو افسوس کر رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس ندامت پر اس کی اصلاح کر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے باغ پر آفت بھیجی تاکہ وہ سدھر جائے، اور ہو سکتا ہے وہ شخص نے اپنے احوال کی اصلاح کر لی ہو، ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا ہو، رشد و ہدایت کی طرف لوٹ آیا ہو اور اس کا تکبر اور اس کی سرکشی ختم ہو گئی ہو۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے شرک پر ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو بھی کچھ اس کی سرکشی تھی، جو اس کا تکبر تھا، اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دی ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ تو بہرحال ہماری عقل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کا انکار تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ظالم اور سخت جاہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان ندامت اختیار کرتا ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے، جب انسان واپس پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر پھر مہربان ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس شخص نے توبہ کر لی ہو اور اپنے حال کی احوال کی اصلاح کر لی ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح راہ کی طرف ہدایت دی ہو۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رہنمائی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس نے یہ بات کو سمجھ لیا، اس نے یعنی اس کا عقیدہ بھی یہاں پر درست ہو گیا، یعنی اس کو اپنی عاقبت کا سمجھ میں آ گیا کہ عاقبت یا جو بھی کچھ ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو سب اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یعنی سب اختیار اللہ برحق کا ہے، اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ یعنی اس حال میں جس میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے کا حکم جاری کرتا ہے جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور عزت اور تکریم اس شخص کے لیے ہے جس نے ایمان لا کر نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتا رہا، تو اس بنا پر اس شخص پر واضح ہو گیا کہ حقیقی ولایت کا مالک صرف اللہ اکیلا تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ولایت، اسی کا ولی اور مددگار ہونا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات سوچنے کی کہ بس جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور دوست ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مختلف اوقات میں مدد کرتا رہتا ہے، اس کو عزت بخشتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام شر سے اور آفات سے بچاتا ہے، اور جو اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا اور نہ اسے اپنا ولی اور سرپرست بناتا ہے تو وہ دراصل دین اور دنیا دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دنیاوی اور اخروی ثواب بہترین ثواب ہے جس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، یہ ہماری امیدوں کو اسی پر مرتکز ہونا چاہیے۔ تو اس عظیم واقعے میں، اس عظیم قصے میں، اس شخص کے حال میں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں عطایت کی مگر ان نعمتوں نے اسے آخرت سے غافل کر کے سرکش بنا دیا اور وہ اسی میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا، تو لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ان نعمتوں کا انجام زوال ہے۔ اگر بندہ ان نعمتوں سے تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے تو طویل عرصے تک محرومی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اگر وہ تکبر کرتا ہے، اور بندے مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ جب اسے اپنے مال اور اولاد میں سے کچھ اچھا لگے تو اس نعمت کو نعمت عطا کرنے والے کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ وہ شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ اس کی بقا کے لیے بقا کا ذریعہ بنے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ولاس دخل تو جنت کا کلتا ماشاء اللہ لا قوت الا بالله. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ماشاء اللہ لا قوت الا بالله کہنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں. تو ان آیت میں دراصل جو بات بتائی گئی ہے وہ قابل غور ہے کہ ان میں دنیا کی جو لذات ہے، اس کی جو شہوات ہیں، اس کے بدلے جو بہتر چیزیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان آیتوں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، نمبر ون، کہ مال اور اولاد اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار نہ بنے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. دوسرا، یہ آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا مال اس کی سرکشی، کفر اور اس کے لیے آخرت کے خسارے کا سبب ہو، اس مال کے تلف ہونے کی بد دعا کرنا جائز ہے، جیسے کہ اس مومن نے کیا. کیونکہ وہ شخص کیا سمجھتا تھا؟ اپنے مال کو اہل ایمان سے افضل سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور اس پر فخر کا اظہار کرتا تھا. تیسرے، نایت سے سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالی کی مدد، اس کی ولایت یا اللہ تعالی کی مدد کا نہ آنا اس وقت ظاہر ہوگی جب غبار چھٹ جائے گا، جزا اور سزا ثابت ہوگی اور عمل کرنے والے اپنا اجر پا لیں گے. تو معلوم ہوگا کہ اس کار سازی تو اللہ برحق کے اختیار میں ہے، اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا. یعنی جب سزا اور جزا سب کچھ مل جائے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ کس کے لیے اس کی ولایت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کس کے لیے تھی. تو یہ باتیں ہم کو پتہ چلیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا میں، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. تمہارا مال اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، مگر وہی قریب ہوتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے. سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے؟ ایمان سے، نیک عمل کر کے، عمل صالح سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کرنے والے بنے. ان آیت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے، یعنی پیچھے کے واقعے سے اگر ہم دیکھیں، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے تکبر سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو نعمتیں، وہ تکبر کا ذریعہ بنے. بلکہ اگر ہم اس پر عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری مدد فرماتا ہے، نعمتوں کے ذریعے سے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو نعمتیں ہیں ان کو مجھے تیری عبادت میں استعمال کرنے والا بنا، تاکہ میں اچھے سے تیری عبادت کر سکوں. پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہم کو. دوسری بات یہ کہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، اگر جب وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی طرف جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوں. تو جو صحبت ہوتی ہے ایکچولی وہ فائدہ دیتی ہے، نیک صحبت فائدہ دیتی ہے. کیونکہ اگر آپ نصیحت نہیں کرتے تو وہ شخص سامنے والا ہو سکتا اور مزید سرکش ہو جائے. تو ہم کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی امیدیں ہیں، آرزوئیں ہیں اس دنیا کی، ایکچولی یہ سب ہم سب جانتے ہیں ختم ہو جائے گی. اصل جو ہمیں فوکس کرنا ہے، آخرت پر فوکس کرنا ہے. اور دنیا میں جو بھی کچھ ملتا ہے یا دنیا میں جو بھی کچھ نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کو دیکھ کر ہمیشہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اس کی یہی حقیقت ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، جو بھی نعمت ملی ہے وہ نعمت میری ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت تیرے فضل کی وجہ سے ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کو یاد کرتا رہے اور پھر بعد میں اس کو افسوس نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ڈریں، یعنی غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے، کیونکہ اس غرور کی وجہ سے اس کا باغ تباہ اور برباد ہو گیا. تو ہمیشہ غرور اور تکبر سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اور جس کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور جس کا نقصان اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. پوری کی پوری دنیا مل کر بھی کسی کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور آخری بات کہ تواضع اختیار کریں، اللہ کے بندے بن کر رہیں، اور تکبر اور بلندی سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. تو ہمیشہ عاجزی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عزت ہو. دنیا کے لوگوں میں عزت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری وہاں پر مہمانی کی تو سمجھے ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہوا تو پھر ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اس کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے، اور اسی کی راہ میں اپنا سب کچھ لگانے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.